نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تلاوت سنتے
بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة تقاصر ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام بالکل آغاز میں ہی ہے الہاکم التقاصر اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے قصورہ کثرت کثیر ان میں کسی چیز کی زیادتی ہونا مکی صورت ہے اور بعض کہتے ہیں متنی ہے لیکن زیادہ گمان مکی کا حضرت بریدہ سے ایک روایت ہے کہ یہ صورت انصار کے دو قبیلوں بنی حارثہ اور بنی الحرث کے بارے میں نازل ہوئی دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں پہلے اپنے زندہ لوگوں کے اوپر فخر کیا پھر قبرستان جا کر اپنے اپنے مرے ہوئے لوگوں پر فخر پیش کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اب اگر اس ایک واقعے کو اس کی وجہ سمجھ بھی لیا جائے تو یاد رکھیے کہ قرآن کا انداز کیا ہے کہ کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کر عام نصیحت رکھی جائے بنیادی طور پر اس صورت میں لوگوں کا اپنے مال اور حسب نصب پر فخر کرنا ہے اور اس کا پیٹ نہ بھرنا بخاری کی روایت اور ابن جریر نے حضرت عبی بن کعب سے یہ نقل کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں بھر کر مال ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا اور ابن آدم کا پیٹ مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا قرآن میں سے سمجھتے تھے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی یعنی اللہ کے نبی یہ بات اتنی کثرت سے فرماتے تھے کہ ہم سوچتے تھے شاید یہ قرآن کی آیت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ایک انسان اس دنیا میں خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے امام ترمذی نے بیان کیا ہم عذاب قبر کے بارے میں مسلسل شک میں رہے یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی کیا پتہ چلا کہ اس میں قبروں کا بھی ذکر ہے اور عذاب قبر کا ذکر مدینے میں ہے تو بہرحال اس صورت میں ہم دیکھیں گے دنیا پرستی کا برا انجام اور حقیقت ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جو کم سے کم مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہاری نظریں اس دنیا کی مال و دولت اور یہاں کی بڑی چیزوں کو پانے اور اسی میں ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ جتانے لگ جاؤ ہوش ہی نہ رہے انسان کو کچھ اور کرنے کا سوائے فخر اور ایک دوسرے کے اوپر تقابل اور کثرت کی وجہ سے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سورت کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے کیا کہا الہاکم التکاثر زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا الہا یلہی کا معنی ہوتا ہے غافل کرنا تکاثر زیادتی کی خواہش کیا کیا چیزیں مال اولاد ساتھی گھر خاندان ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور جس کو پانے کی خواہش اسے اللہ کے حکموں سے غافل کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری کا یہاں ذکر کر دیا کہ الہاکم التکاثر غافل کر دیا تم کو کثرت کی حوث نے حل میں مزید اور بھی کچھ ہے حل میں مزید اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کچھ ہے، یہی سوچتے رہتے ہیں. ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاق و متکاثر پڑھ کر فرمایا، اس سے مراد ہے مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کیا جائے. سمجھیے گا، یعنی حلال طریقے سے مال کمانا اس میں نہیں آئے گا، پہلی چیز. حرام طریقوں سے، ناجائز طریقوں سے حاصل کرنا، اور مال پر جو فرائض اللہ کے عائد ہوتے ہیں انہیں خرچ نہ کرنا. تو دو باتیں سمجھ لیجئے مال کے بارے میں، کیونکہ کہیں ہم مالداروں کو، بیچاروں کو گناہگار ہی نہ سمجھنے لگ جائیں، اور اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو ہم گلٹ میں نہ چلے جائیں. تو مال اللہ کی نعمت ہے، دو شرطوں کے ساتھ، آئے حلال کے ساتھ اور جائے حلال پر. دو باتیں ہیں. قیامت کے دن جو پانچ سوال ہوں گے، جن کے جواب دیے بغیر کوئی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکے گا، اس میں سے دو سوال مال کے بارے میں. من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا، اور وہ من این انفقہ، اور خرچ کہاں کیا. بس دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کے مرد، شوہر، بیٹے، بھائی، جو بھی مرد حضرات مال کماتے ہیں، بس دو چیزوں کا خیال رکھیں کہ آتا کہاں سے ہے، اور آنے کا کام اگر لاتے مرد ہیں تو پھر عورتیں یہ دیکھ لیں کہ جاتا کدھر ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کماتے تو الحمدللہ حلال کی جگہوں سے ہیں، لیکن خرچ ایک بیشتر حصہ ناجائز چیزوں پہ کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزوں پہ. پھر اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر واجبات یہ ادا نہ کی تو پھر واقعی یہ مال اس کے اندر آ جائے گا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. یہ جو لفظ ہے نا زر، یہ وہی ہے جس سے لفظ زیارت ہے، اور مقابر قبر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی زرتم المقابر کی تفسیر میں فرمایا، حتی یأتیکم الموت، تم دنیا کے مال ہی کو جائز ناجائز کے فرق سے کماتے رہے یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. کیا پتہ چلا کہ تم لوگوں کو مال و دولت کی بہتات، مال اولاد، قبیلہ، نسب، اس پر فخر نے اتنا غفلت میں ڈالا کہ تمہیں اپنے انجام کی کوئی فکر ہی نہ رہی، آخرت کے حساب کی تمہیں کوئی پرواہ ہی نہیں رہی، اور تمہیں موت آ جاتی ہے اور وہاں تم سے حساب لیا جاتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ایک انسان اس چیز کو لے کر دیکھے تو بات تو جھوٹ نہیں ہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ الحاق و متکاثر پڑھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، یقول العبد مالی مالی، یہی کہتے رہتے ہیں نا، میرا یہ، میرے نام پہ یہ پلاٹ، میرے نام پہ یہ چیک بک، میرا یہ میرا یہ. فرمایا حالانکہ اس میں تیرا حصہ تو اتنا ہی ہے، نمبر ایک، جس کو تو نے کھا کر فنا کر دیا. رات کو کھا کے سوئے ہوں گے نا، صبح کدھر گیا، فنا ہو گیا. اور وہ جس کو پہن کر بوسیدہ کر دیا، کوئی پرانا جوڑا سوچیں جو دل سے اتر گیا اور آپ اسے گیٹ ریٹ کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ کوئی لیتا ہے پرانے کپڑے. گھروں کا بوجھ بن جاتے ہیں پہلے کپڑے، کہ کوئی لے لے بس جان چھوٹ جائے، ختم، شوق پورا کر لیا. اور تیسرا، وہ جو صدقہ کر کے اپنے آگے بھیج دیا. یہ تین چیزیں آپ کی ہیں، یعنی کھا لیا تو خوش ہو گئے، پہن لیا تو خوش ہو گئے، آگے دے دیا تو آگے جا کے کام آئے گا. فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے اور تین لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. لوگ لے جائیں گے، میت سامنے ہوتی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا، کتنے وارث ہیں، بیٹیاں کتنے کتنے بیٹے ہیں. اور امام بخاری حضرت انس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کو ایک وادی بھر کر سونے سے مل جائے، آپ سوچیے وادی ویلی بہت بڑی ہوتی ہے نا، پوری سونے سے بھری ہو، تو وہ اس پر قناعت نہیں کرے گا، بلکہ چاہے گا کہ وہ دو وادیاں ہو جائیں. اور اس کے منہ کو تو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اللہ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرے. اللہ اکبر. عبید بن کعب کہتے ہیں کہ ہم حدیث کے ان الفاظ کو جو اوپر تھے پڑھے، ہم نے اس کو قرآن سمجھتے تھے، یہاں تک کہ الحاق و متکاثر نازل ہوئی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے الحاق و متکاثر پڑھ کر پھر اس حدیث کی صورت میں اس کی تفسیر اور تشریح کی تھی. تو الحاق و متکاثر، تمہیں کثرت کی حوث نے اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر. آج کے دور میں دیکھیے کہ اس کی کیا پہچان ہے. گھروں پہ فخر کرتے ہی ہیں نا، مان کرتے ہیں. آپ کا گھر کس علاقے میں؟ اچھا ڈیفنس میں، ماشاءاللہ کلفٹن میں، بہت اچھا. اور اگر آپ کہیں لیاری میں رہتے ہیں، ملیر میں رہتے ہیں، لالو کھیت میں رہتے ہیں، گولی مار میں رہتے ہیں، تو یوں مورال ڈاؤن ہوتا ہے. امیجن کیجئے آپ کی بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے اور رشتہ لانے والوں سے پہلے جو سوال ہے ان میں یہ سوال رہتے کدھر ہے، کیا سوچتے ہیں؟ اچھا ڈیفینس ہے پھر تو اچھا ہی ہوگا، اور سو آن. اور کوئی اندر کا علاقہ ہو تو کہتے ہیں ہماری تو اتنی بڑی گاڑی وہاں جا ہی نہیں سکتی، مڑ ہی نہیں سکتی. یہ تو تھی دنیا کی باتیں، لیکن جو آج ٹرینڈ دکھ رہا ہے ہمیں اپنے ہی لوگوں میں وہ کیا ہے کہ لوگ قبرستانوں پہ مان کرتے ہیں. آپ کو تھا کہ کراچی شہر میں دو تین قبرستان بڑے معروف ہیں نا، ڈیفینس کا، پی سی ایچ ایس سوسائٹی ہے وہاں کا، اسی طرح کچھ اندر ملیر کے ہیں. تو سسٹر جب آپس میں باتیں کرتی ہیں نا تو پوچھتی ہیں آپ کے کدھر دفن ہیں. آج یہ بھی ایک مان ہو گیا، ہمارے تو وہاں ہیں اور ہمارے تو ادھر ہیں. یہ بھی ایک قسم کی لوگوں کے لیے اب شرمندگی کا ذریعہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے مردے کو دفنانے کے لیے کچھ لوگوں کو اندر کے علاقوں میں اپنی گاڑیوں کو مڑنا پڑے. قبر کے اندر کیا ہے یہ دیکھیے. آپ اوپر پھول ڈال دیں، آپ چادریں چڑھا دیں، آپ کچھ بھی کر دیں، یہ بتائیے کہ صاحب قبر کے اندر کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ تو قبروں کے اندر کی فکر کرنی ہے، باہر کی نہیں کرنی. لوگ تو قبروں کے نام پہ اب جو حالات آ گئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی میت والے گھر میں جانے سے پہلے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ میں لگ رہی ہوں بڑے گھر سے آ رہی ہوں. چلو بھاری کپڑے تو نہیں پہن سکتے، بھاری زیور تو نہیں پہن سکتے، کوئی ہلکا سا ڈائمنڈ کا سیٹ تو پہن لیں، تو ایسے ہی لگے گا پہنتے ہی ہیں، پہننا ہی ہوتا ہے. اور یہ تو نیچرل میک اپ ہے ہمارا، ہم تو ایسے ہی سوتے ایسے ہی اٹھتے ہیں، یہ تو لائٹ میک اپ ہے، یہ تو چلتا ہے. لوگ وہاں بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو لوگ دنیا کے اندر لگے ہوتے ہیں نا، سامنے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اور کونوں میں عورتیں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، کئی رشتے جوڑ رہی ہوتی ہیں، کئی اور حالات ہوتے ہیں. اور حتیٰ کہ یہاں تک سنا گیا کہ میت گاڑی جس میں میت کو لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے، کافی دور ہے، کراچی کی بات ہے یعنی شہر سے تھوڑا سا باہر ہے، تو کہتے ہیں یہ بہت لمبا سفر ہے، بور ہونے لگتے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. اور یہاں تک سنا کہ کسی کے 40ویں پہ انہوں نے سیڈ سانگ گانے والی کو بلایا ہوا تھا، کہا کہ یہ ہمارے مرحوم صاحب کو پسند ہے اور ان کے صدقہ جاریہ کے لیے ہم ان کی ان چیزوں کو عام کریں گے. جیسی زندگی ویسی موت، اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. جس تیزی سے آج ہم دنیا سے قریب اور اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جیسے گوروں میں آپ کو پتا کہ مرنے والے کا میک اپ کیا جاتا ہے، دفناتے نہیں ہیں جب تک اس کو پورا نہ سجائیں، کل ہمارا بھی یہ ہوگا. اور یہ وبا کہاں سے پھوٹی ہے؟ جب سے اسکائپ کے تھرو آپ لوگوں نے دوسروں کو میتیں دکھانی شروع کر دی. تو وہ کیا کریں، وہ میت کے منہ کا نور ہی نہیں دکھتا جب تک فاؤنڈیشن نہیں لگائیں گے. مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا امریکہ میں، ہم اس طرح کہیں سے گزرتے تھے تو وہاں ایک جگہ تھی، تو مجھے بڑا انیوژل لگتا تھا اس کو دیکھ کر. تو ایک دن میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا یہ کیا، تو کہنے لگے یہ ڈریسنگ روم ہے نا، یعنی جیسے پارلر کہہ لیں، اس کا کیا کہتے ہیں یہاں مردوں کو ڈریس اپ کرتے ہیں. پتا کیا چلا کہ وہ ایک قسم کا وہ جگہ تھی کہ مرنے کے بعد جو فیونرل ہے اس کو کچھ دن یہ لوگ رکھتے ہیں، وہ وہاں لے کے آتے ہیں، پھر ادھر ایک جگہ ہے وہاں اس کو ڈریس اپ کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اس کے جسم کا سارا خون کھینچتے ہیں، کیونکہ جو ہی جسم سے خون جاتا ہے نا تو ایک تو اسکن وائٹ ہوتی ہے، تو اس کی چمک جاتی ہے، کھل جاتی ہے، پھر اس کو میک اپ کرتے ہیں، پھر وہاں وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو ایک قسم کا ڈسپلے پہ رکھتے ہیں، اور رشتے دار دوست روز آ کے دیکھتے ہیں، تصویریں کھچاتے ہیں. اور عموماً پورا جو بوڑھا شخص فوت ہوتا ہے اس کو ریڈ کلر کے کپڑے پہنانا میک اپ، کہ یہ بہت خوش ہے. یہ کیا ہے، حد تزرتم المقابر. یہ گوروں کی باتیں کر کے ہم کہتے ہیں ایسے. ابھی چند دن پہلے آپ میں سے مجھے کسی نے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک رواج ہے کہ جب ڈیڈ باڈی کو دفنا کے آتے ہیں تو کالے کپڑے پہن کر کسی بھی پب پہ جاتے ہیں، ہاتھ میں شرابیں لے کر اور پیتے ہیں، اور دکھاتے کہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ ریلیکس ہو گیا، چلا گیا آگے جہاں جانا تھا، ہم اس خوشی میں شراب پی رہے ہیں، یا پھر اب ہم اتنے سٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں کہ اب ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. تو آپ اور میں سوچئے کہ آج کسی کی موت کی خبر سن کر حقیقت میں دل کو کچھ ہوتا ہے؟ اللہ کرے تو ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. تو حتی زرتم المقابر، کوئی بات نہیں، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. اتنی تکرار تو کہیں بھی نہیں ہے جاننے کی. اور آپ دیکھیے تالمون 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 علم الیقین، اتنا اللہ تعالیٰ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا. دیکھیے یقین کے تین درجے ہوتے ہیں نا، ایک انسان کو ہلکا سا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہوگا، پھر تھوڑا سا اس سے، پھر آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، حق الیقین کے درجے پہ پہنچ جاتے ہیں جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ مان لیتے ہیں، خبر مل گئی. थोड़ी दूर जाके देखते हैं, धुआं उठता देखते हैं, फिर और भी यकीन आता है। जब बिल्कुल करीब जाके आग को देखकर छू लेते हैं तो ऐनुल यकीन, यहाँ ऐनुल यकीन नहीं बल्कि इल्मुल यकीन कहा गया कि अभी तुम आंखों से देख नहीं रहे, इल्म के साथ जान लोगे, तुम्हें पता चलेगा। लतरवुन्नल जहीम, तुम बेशक जहन्नुम को देख लोगे। सुम्मल तरवुन्नह ऐनुल यकीन, फिर तुम उसे यकीन की आंख से देख लोगे। और सुम्मल तुसलुन्न यौम इज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे जरूर नेमतों का सवाल होगा, तुमसे नेमतों का सवाल होगा। सारी बातें जहन्नुम की अगर आप पीछे कर भी देना, ये जो जहन्नुम के देखने पे जोर था ना, पहला देखना दूर से है, फिर थोड़े करीब गए तो करीब से देखा, हत्ता के आइनुल यकीन, आइन कहते हैं आंख को, मुशाहिदा, अल्लाह जैसे जिसको चाहे जहन्नुम दिखा दे, तुमने अगर इसको देख लिया तो तुम्हें ये दुनिया का फख्र और तफाखुर अच्छा नहीं लगेगा। तुम कभी इसके बारे में अपने आप को इस तरह नहीं सोच सकते कि अच्छा जी ये है ही नहीं। आज भी लोग कहते हैं नहीं जहन्नुम नहीं है, ये ऐसे लोग डराते हैं। अल्लाह कहते हैं जरूर देखेंगे, लेकिन सुम्मलतुसलुन्ना यौम इज़िन अनिन्नाइम, फिर तुमसे नेमतों के बारे में सवाल होगा। आप देखिए लफ्ज लव आया ना, लव तालमूना इल्मल यकीन, और लव जो है शर्त के लिए आता है, कलमा शर्त है, इसके मुकाबले कोई जजा होती है वो नहीं है इधर। बस ये कह दिया अगर तुम्हें मरने के बाद जहन्नुम का यकीन होता तो तुम कभी इस दुनिया की कसरत में ना जाते। और यकीन वो कि जिसके बाद बंदा छुटला ही ना सके। आप खुद एक जगह बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं एक चीज, आपको कौन रोके उस चीज को जानने से। इसलिए जब कोई चीज आंखों से देख ली जाती है ना, तो फिर उसका यकीन आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि हजरत मूसा जब कोहे तूर पर गए थे तो उनके पीछे कौम ने बछड़े को पूछना शुरू कर दिया। उनको खबर तो वहीं दे दी गई थी, अब ये भी तो एक खबर थी ना कि कौम वबाल में पड़ गई, लेकिन मूसा पर इतना असर कोई नहीं हुआ। मगर जब वापस पहुंच के उनको बछड़े की पूजा करते देखा तो इतना असर हुआ कि तख्तियां जो थी तौरात की वो हाथ से गिरा दी। तो जहन्नुम के जितने मर्जी किस्से सुन ले, जब वहां जाकर आंखों से देखेंगे फिर उसकी शिद्दत को जानेंगे। ये मतलब है। अल्लाह हमें ना करीब से जहन्नुम दिखाए ना दूर से, लेकिन ये दुआ कर लीजिए कि अल्लाह दुनिया में उस जहन्नुम से करीब करने वाले कामों से दूर कर दे। किसी का बड़ा अच्छा कॉल पड़ा था कि कैसे पता चले कि तुम अल्लाह के करीब हो, तो कहा जितना तुम गुनाहों से दूर हो जान लोगे तुम अल्लाह के करीब हो। और आखिरी आयत को जरा हम थोड़ा सा समझ लें कि सुम्मलतुसलुन्ना यौम इज़िन अनिन्नाई, इस एक लफ्ज पे नजरें गाड़ के तो देखें जरा, फिर अलबत्ता तुम जरूर सवाल किए जाओगे उस दिन नेमतों के बारे में। कौन कौन सी नेमतें हमें मिली हैं? हम कहते हैं वो नेमत है जो मुझे नहीं मिली, सीधी सी बात है, और जो चीज दूसरे को मिल गई बस वो नेमत है और मेरे पास नहीं है, मैं महरूम हूं। हालांकि आप देखिए हम पढ़ चुके इन सम अवल बसर अवल फुआदा कुल उलाई का कानान हो मसूला, समात बसारत और दिल, हर चीज के बारे में सवाल होगा। अल्लाह ने हमें क्या कुछ नहीं दिया? नबी सल्लम ने फरमाया कि क्यामत के रोज बंदे से सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो तंदुरुस्ती है, सेहत। जी, इसको कहा जाएगा क्या हमने तुम्हें तंदुरुस्ती ना दी और क्या हमने तुम्हें ठंडा पानी नहीं पिलाया। ये तिर्मिजी की रिवायत है, ठंडा पानी भी नेमत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैदान हशर में कोई आदमी अपनी जगह से सिरक नहीं सकेगा जब तक कि पांच सवालों का जवाब उससे ना ले लिया जाए। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। जब माँ को भी गुस्सा आता है तो बच्चे को कहती है अब हिलना नहीं यहां से। और पहला सवाल अन उम्री ही फी माफ ना हो, उम्र किन कामों में खपा दी। वहां जाके एहसास होगा कि हमने जिंदगी गुजारी है या जिंदगी हमें गुजार गई। वी आर स्पेंडिंग द टाइम और वी आर किलिंग द टाइम। फिर वहां हमें अपने टाइम वेस्टर्स दिखेंगे और फिर हम खसरतें करेंगे। और दूसरा सवाल होगा अन शबाबी ही फी मा बिलाहू, जवानी किन कामों में पुरानी कर दी। आज जवानी में दीन में आए, ये तो बड़ा अजीब लगता है, अभी छोड़ के तीन एक साल छोड़ के हम कुरान पे आ जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। जॉब छोड़ दो एक साल का कोर्स करने के लिए, कैसे मुमकिन है। हाँ, सारी जिंदगी लगा दो दुनिया कमाने में, फिर मिल जाए तो बड़ी नसीब की बात है। اور تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، کس جگہ سے خریدا اور کہاں استعمال کیا. اور پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل بمال لما، جو اللہ نے علم دیا اس کو خرچ کتنا کیا، اس پہ عمل کتنا کیا. یہ بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیے یہ سوال ہوگا. امام مجاہد کہتے ہیں دنیا کی ہر لذت کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا، چاہے اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، لباس سے ہو، مکان سے ہو، یا بیوی سے ہو، یا اولاد سے ہو، یا حکومت سے ہو، یا عزت سے ہو. کتنی لذتیں آج ہماری زندگی میں، ٹیسٹ کتنے ہیں، نعمتیں کتنی، کھاتے کتنے، پیتے کتنے. کیا ہر ٹیسٹ لیتے وقت ہم نے کبھی یہ سوچا اس کا حساب دینا پڑے گا؟ اور حساب کا فکر صحابہ کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کر دیتا تھا، ایک تغیر پیدا کر دیتا تھا. وہ صرف اس سوچ کے ساتھ نعمتوں کو پیچھے کر دیتے تھے کہ کہیں ہم سے اس کا حساب نہ ہو. حضرت عمر کے بارے میں معروف واقعہ ہے، گرمی کی دوپہر تھی، پیاس لگی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاسے اور بھوکے تھے، صحابہ بھی تھے، باہر نکلے. اتنے میں ایک انصاری ان کو اپنے باغ میں لے گئے، بچھونا بچھایا بٹھایا، پھر وہاں سے انگور توڑ کر آپ کے سامنے رکھے. حضرت عمر نے ایک انگور توڑ کر اپنے منہ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے کہا عمر سوچ کے کھانا، اس کا بھی حساب ہوگا. تو حضرت عمر نے ایک دم آپ کو دیکھا، کہا اللہ کے نبی اتنی بھوک اتنی پیاس کے بعد مل رہا ہے، کیا پھر بھی حساب ہوگا؟ فرمایا حساب تو ہوگا. کہنے لگا پھر میں نہیں کھاتا. کبھی سوچیں ہم کیا کچھ کھاتے ہیں. میں سوچتی ہوں صرف ہم اپنے کلوزٹس کو دیکھ لیں تو ہمیں لگ بتا جائے، یا تو خود حساب کر لیں یا اللہ کرے گا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر کیسے بچیں گے، تو یہ نظریہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک لفظ ہے حساب اور ایک ہے عذاب، دونوں میں فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ حساب کیا ہے، کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ گئے تو آپ نے اپنا وزن تولنے کے لیے دے دیا اور اسکینرس میں سے گزرنے کو دیا، دیکھیں گے اوور ویٹ تو نہیں ہے اور کوئی پروہیبیٹڈ آئٹم تو نہیں ہے، یہ ہے حساب. اور کھول لیا اور اس کے بعد اندر سے کچھ نکال کے پولیس کے حوالے کر دیا، یہ ہے عذاب. حساب سب کا ہے، اللہ ہمیں عذاب سے بچائے. اللہ محاسب نہیں حساب ہے یسیرا. ہر ایک کو گزرنا تو نہیں راستوں میں سے ہوتا ہے نا، کسی کا وزن کھل جاتا ہے، کسی کا نہیں کھلتا. بعض دفعہ بڑی سے بڑی چیز نکل جاتی ہے، بعض دفعہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے. تو ہر ایک انسان دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس طرح سے میں اپنی زندگی کا حساب دوں گا. دنیا میں ہم اتنی قیمتی چیزیں استعمال کرتے ہیں، برانڈڈ سے تو نیچے ہماری جان ہی نہیں بنتی. ایک ایک کا حساب ہوگا. ایک چیز آپ 10 روپے کی لیتے ہیں، وہی چیز آپ 100 روپے کی لیتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر یاد رکھیے کہ حساب ایک اور طریقے سے آسان ہو سکتا ہے، کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کو راضی کریں، نہ فرمانیاں نہ کریں، پھر حساب آسان ہو جائے گا. جن کپڑوں کو پہن کر نیکی کر لی، اللہ حساب آسان کر دے گا. کھانے کے جو ٹکڑے کھا کر عبادت کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کی، حساب آسان ہوگا. سب سے مشکل حساب ان کا ہوگا جن کو اللہ نے دیا تو بہت، لیکن ان کو پا کر کھا کر استعمال کر کر اور ہی نافرمانیوں میں گئے. آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کے پاس ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اتنی لمبی چوڑی چیزیں کسی کو پیش کرنے کی، پھر بھی اس کا دل کھلا ہوا ہے. رات کیا، دن کیا، صبح کیا، شام کیا، وہ کہتا ہے جو ہوں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کھا لو، جو ہوگا کھلا دوں گا، نہیں ہے تو نہ صحیح. وہ نماز بھی پڑھ لیتا ہے، وہ عبادت بھی کر لیتا ہے، وہ کھا بھی لیتا ہے، وہ کھلا بھی دیتا ہے، وہ مہمانوں کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا بھری پڑی ہے، دل ہی نہیں کھلتا، صرف اپنی ذات کے بت پوج رہے ہیں نا. تو یہ تو ہر ایک انسان کو پتہ چلے گا، ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے. حدیث ہے مسند احمد کی، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنائی، صحابہ کہنے لگے ہم سے کس نعمت پر سوال ہوگا، کھجورے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں، دشمن سر پہ کھڑا ہے. یعنی ہے کیا بڑی لمبی چوڑی چیزیں جس کا حساب دیں. آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں بھی آ جائیں گی. شروع مشکل تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آئے اور نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے. ہم نے کہا اللہ کے نبی اس وقت آپ خوش و خرم نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ تونگری کا ذکر کرنے لگے، یعنی دولت مندی، مال و دولت. تو رسول اللہ نے فرمایا جس کے دل میں خوف خدا ہو اس کے لیے تونگری کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی دولت اس کو نقصان نہیں دیتی. اور یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی بڑی اچھی ہے، اور خوش نفسی بھی خدا کی نعمت ہے. کچھ لوگ فطری طور پہ ہنستے بولتے چلبلے جولی سے ہوتے ہیں، اللہ کو اچھے لگتے ہیں. سڑے جلے بندے اللہ کو نہیں اچھے لگتے، بندوں کو کہاں اچھے لگتے ہیں، اللہ کو کہاں اچھے لگیں گے. कुड़ते ही रहे, रोते ही रह गए, कभी कुछ दिया ही नहीं, कभी कुछ मिला ही नहीं, कभी ये हुआ ही नहीं। कहते हैं कि इब्ने भी हातिम की रिवायत है कि सुम्म लतुसलुन्ना को सुना तो सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, हम तो जौ की रोटी और वो भी आधा पेट खा रहे हैं, यानी रोटी भी पूरी नहीं मिलती। तो अल्लाह की तरफ से वही आई, क्या तुम पैर बचाने के लिए जूतियां नहीं पहनते, क्या तुम ठंडे पानी नहीं पीते, ये भी काबिले परस्तिश नेमते हैं। यानी इसका भी सवाल होगा, जूतियों का भी हिसाब होगा, जरा गिने अपनी जूतियां, हिसाब होगा। और रिवायत में कि अमन और सेहत से सवाल होगा, ये जो पीस में बैठे हैं हम इतने सुकून से, क्या इसका हिसाब नहीं होगा। सेहत का सवाल होगा, पेट भरकर खाने से, ठंडे पानी से, सायदार दरख्तों से और मीठी नींद से भी सवाल होगा। कभी किसी बीमार को पूछें जो सो ही नहीं पाता, करवटें गुजरती हैं, कहते हैं कब रात जाएगी। फरमाए शहद पीने से और लज्जतें हासिल करने से और सुबह शाम के खाने से, तीसरा खाना नहीं है सिर्फ सुबह शाम का, और घी शहद और मैदे की रोटी के बारे में, गरज हर नेमत के बारे में अल्लाह से सवाल होगा। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं बदन की सेहत, कानों और आंखों की सेहत के बारे में भी सवाल होगा कि इन ताकतों से क्या काम लिया, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत, अल्लाह सवजल क़यामत के दिन कहेगा, ए इब्ने आदम, मैंने तुझे घोड़ों पर और ऊँटों पर सवार कराया, आज मेरे आपके घोड़े और ऊँटे क्या है, हमारी गाड़ियाँ, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, औरतें तेरे निकाह में दी, तुझे मोहलत दी कि तू हंसी खुशी आराम और राहत से जिंदगी गुजारे, अब बता कि इसका शुक्रिया कहाँ है। अब हम खुद सोच सकते हैं कि कहाँ है, तो शुक्र पैदा करें। कुरान बंदे को शुक्र गुजार बंदा बनाता है। ऊपर देखे जहन्नुम का जिक्र था ना, और जहन्नुम का सुनकर तो इंसान का मुंह ही कड़वा हो जाता है, लेकिन जूं ही हम उसके बाद जन्नत की नेमतें और अल्लाह की नेमतों का और अल्लाह की तरफ आने का जिक्र सुनते हैं तो एकदम दिल खुश हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम रिलैक्स हो गए। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि कोई नेमत इंसान को नुकसान नहीं दे सकती, अगर उस नेमत को पाकर उस नेमत को ठीक जगह पे लगाया और उसके बाद नेमत देने वाले से राजी रहे, शेयरिंग बने, केयरिंग बने, दिल खुले रखे, हंसते रहे, बोलते रहे। और अल्लाह ने ये जो कुरान की नेमत दी है, क्या इसका हिसाब नहीं होगा? ये तो पीछे ही पढ़ चुके हैं, फम बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, इस नेमत को अगर दूसरों से शेयर नहीं करेंगे तो क्या ये नेमत बाकी रहेगी? जो जितना देता है उसको उतना ही मिलने लगता है। अल्लाह ताला हमें इन नेमतों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनते हैं और तिलावत के दौरान सोचिए कि आपको इसमें कोई चीज समझ आती।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हाकुमुत्तकाथुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
تلاوة سنتي كل سنة معي.
मैंने आपको अपनी बात मुताली मालूम किया था, मुझे लगता है सारी से मुझे उसके जवाब मिल रहा है।
देखिए अल्लाह की किताब जो है ना, ये खुद ही इंसानों को जवाब दे देती, कौन क्या जवाब देगा। और आप घर से कोई बात सोच के आए, आप देखेंगे कि उस दिन के सबक में उसका जवाब आ जाएगा, ये अल्लाह की रहमत है जी। और
सूरत से भी रिलेट करूंगी, अलकारिया से भी, के सुना हुआ था ना जब मौत आती है तो उसी वक्त बंदे की क्यामत आ जाती है
जी।
तो मेरे मामू 3 हफ्ते पहले उम्रे के लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने बच्चों को, यहाँ से भी काफिला गया, 55 लोग सारे गए अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ननियाल ना बहुत दीनदार है माशाल्लाह, और मेरे ये मामू ना सबसे लीस्ट अपेयरेंस में लगते थे दीनदार, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उन्होंने उम्रा अदा किया। दूसरे दिन उनकी थोड़ी तबीयत नासाज हुई, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया, चेकअप हुआ, उन्होंने कहा ब्लड प्रेशर भी ठीक है, शुगर भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थकावट है। तीसरे दिन सुबह फिर दबाव के लिए गए, जोहर के वक्त बीवी को कहते हैं चले नीचे चलते हैं, आज सारा दिन हरम में गुजारेंगे। نیچے گئے, ہارٹ کی تکلیف ہوئی, کارڈیاک اریسٹ ہوا. کہتے ہیں مجھے سانس نہیں آ رہا. ساتھ ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے رہے ہاسپٹل تک پہنچے. لفٹ میں 5-10 منٹ لگ گئے. اس میں ان کا نا آکسیجن برین تک نہیں گیا. اس میں ہاسپٹل میں لے کر گئے, وہاں کومے میں چلے گئے. انہوں نے کہا یہ اتنے فزیکلی اور مینٹلی تھک چکے ہیں کہ ان میں اب ہمت نہیں ہے. 24 گھنٹے کومے میں رہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ کو پیارے ہو گئے. اس دوران میرے کزن تھے, وہ یہاں پر پروفیسر ہیں, تو ان کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے پی ایچ ڈی ان سے کی تھی. اتفاق سے وہ اس ہاسپٹل کے وائس پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے سارے ارینجمنٹ کیے. ارینجمنٹ اللہ کی طرف سے ہونے تھے, وہ وسیلہ بنے. ظہر کے وقت ان کا نماز جنازہ ہونا تھا حرم میں, ڈیلے ہوا کیونکہ پیپر ورک نہیں ہوا. عصر پہ چلا گیا, عصر کے بعد مغرب پہ چلا گیا. اس کا ریزن یہ ہونا تھا کہ مغرب پہ بہت زیادہ طواف ہیوی ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین 13-14 لاکھ بندوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا. ہماری لیڈیز کے لیے انہوں نے اسپیشل انتظام کیا, اور ہر موقع پر جہاں پر انہیں لے جایا گیا فوت ہوتے وقت فوراً نہلانے کے بعد پھر ان کا انتظام ہوا, ان کی ٹیکسیوں کا انتظام ہوا. اس کے بعد سارے خاندان کو, ہمارے کو 55 لوگوں کو انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. اور الحمدللہ جسٹ بیفور مغرب اذان, نماز جنازہ سے پہلے انہیں بتایا گیا کہ جنت المالا میں انہیں جگہ ملے گی. اور ہمارے لیے بہت زیادہ غم کی بھی بات تھی, اچانک ماموں کی موت, سارا خاندان ساتھ. سب لوگ مبارک دے رہے تھے حرم میں انہیں نا, کہ آپ کو اتنی خوبصورت موت. اور سب ہم لوگوں سے آ کے پوچھ رہے ان کا کیا عمل تھا. دیکھنے میں وہ ایسے انسان نہیں لگتے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس کا انجام اچھا ہو تو ہمیں اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی ہے.
ہم سب کے لیے اتنا بڑا لیسن ہے. میرا بھائی وہ بھی اسی طرح, اس کی بھی قیامت منٹوں سیکنڈوں میں آئی. جیسے ابھی ہم بھی نیپال کا دیکھ رہے تھے, 3 سال پہلے میرا جوان بھائی کام سے 10 گھنٹے جاب کر کے آیا تھا, اپنا بزنس کر کے. کپڑے بدل رہا تھا, کپڑے بدلتے ہوئے اسے اٹیک ہوا. اتنے میں ہاسپٹل گیا, کارڈیاک اریسٹ ہوا, فوت ہو گیا. بیٹے نے گھر آ کے جب دیکھا نا کہ جب وہ کپڑے بدل رہے تھے چیزیں بکھری ہوئی تھیں. جب میں یہ نیپال کا سین دیکھ رہی تو میرے ذہن میں وہی قیامت آ رہی تھی کہ میرے بھائی کی تو قیامت اس وقت آ چکی تھی. جس وقت اس کی وہ چیزیں ساری بکھری ہوئی ہیں, کہتے ہیں ابو اس طرح تو نہیں, ابو تو اتنے آرگنائز تھے, انہوں نے اس طرح کیسے چیزیں پھینک کر کپڑے اتارے ہیں. تو میرے ذہن میں وہ قیامت کا ریلیٹ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے کہ تم لوگ اب تیاری کر لو, بس اینی ٹائم ہم سب کی قیامت آ جائے گی. یہ صورتیں آج مجھے ٹائم ملا تھا اپنی فیملی سے. میری ممانی آج واپس جا رہی ہیں, وہ لندن آ گئی تھی, سارا ان کا بیٹا ان کو ادھر لے آیا. میں نے کہا میں وہاں جانے کے بجائے اس کلاس میں چلی جاتی ہوں کیونکہ ختم قرآن ہے. الحمدللہ رب العالمین مجھے پہچانا تھا اللہ نے. اور لیکن ہم سب کے لیے اتنا بڑا ریمائنڈر ہے, اتنا بڑا ریمائنڈر کہ اینی ٹائم ہمیں نہیں پتا ہم اس کلاس سے واپس جائیں گے کہ نہیں.
جی بالکل, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ جو گئے ان کی بخشش کرے اور آپ کو بھی بہترین طریقے سے رکھے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے نا, تو ہم جب بھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنا فکر لگ جانا چاہیے. کسی کے ساتھ جو ہو گیا وہ بہت اچھا ہوا, لیکن کل میرے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم ایسی صورتیں پڑھتے ہیں, خاص طور پہ صورت تکاثر, اور آج کل تو ساری صورتیں ایسی چل رہی ہیں, تو یہ چیزیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں خود اختصابی کی دعوت دیتی ہیں. اور انشاءاللہ انہی کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے ہم نے لینا ہے. ایک روایت ہے جس کے حوالے کا اتنا مجھے یقین نہیں ہے, لیکن بہرحال روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا, کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے کہا, روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا, تم میں سے کوئی الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا, یعنی اس سورت کا پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے. تو بہرحال یہ بہکی کی روایت ابن عمر سے. تو ایسی چیزوں کو پڑھتے وقت یقیناً انسان کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ قرآن حقیقت میں ایک دولت ہے, اور اس کو اپنے فارغ وقت میں پڑھنا یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخرو کرے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.